السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اسلامی کیسٹوں کا مرکز محمدی کیسٹ لائبریری محمدی مسجد اہل حدیث پیر لائبش کالونی کراچی نمبر 5 جناب فضلت شیخ قاری خلیل الرحمان جاوید خطبہ جمعہ باب الاسلام مسجد اہل حدیث گجر چوک منظور کالونی کراچی. موضوع احسان فراموش 24 نومبر 1995 جناب فضلت شیخ قاری خلیل الرحمان جاوید.
الحمد لله المنعم المحسن الديان ذي الفضل والجود والإحسان ذي الكرم والمغفرة والامتنان والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خير الأنام وعلى آله وأصحابه وأزواجه العظام وأتباعه وأحبابه ورفقائه البررة الكرام. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے. یا الہی جب تک میرے جسم میں جا رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے. دستور زمانہ ہے، کہ آپ جب تک کسی کے احسان کو، کسی کی نیکی کو، کسی کی بھلائی کو آپ شکریہ کے ساتھ تسلیم کرتے رہیں گے، مانتے رہیں گے، وہ آپ کے ساتھ احسان کرتا رہے گا. دنیا میں تجربے نے یہی کچھ بتایا ہے. آپ نے کسی سے قرض لیا، ایک ہفتے کی مدت پر، اور ہفتے بعد آپ نے جا کر کے قرض دینے والے سے یہ کہہ دیا کہ اللہ کے بندے، تیرا مجھ پر احسان ہے، تو نے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا ہے، اللہ تیری مشکلیں آسان کرے. مجھ میں لوٹانے کی آج ہمت نہیں ہو پائی، میں نے ہفتے کی مہلت مانگی تھی، لیکن بڑی کوشش کے باوجود میں پیسے نہیں کر پایا، مجھے اور مہلت دے دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. کوئی وجہ نہیں کہ وہ آپ کو مہلت نہ دیں. آخر اس کے دل میں بھی دل ہے، وہی دھڑکنے والا پتھر کرے، آپ کو لازم مہلت دے گا. اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ آپ کی مفلسی، آپ کی تندرستی کو دیکھ کر وہ یہ کہہ دے کہ اچھا بھائی، میں نے تجھے اللہ کے لیے معاف کیا, تو میرے لیے دعا کر دینا جا, ایسا بھی ممکن. اور پھر کبھی زندگی میں آپ کو پھر ضرورت پڑی اور آپ پھر چلے گئے اپنے محسن کے پاس اور جا کر کے کہا کہ پہلے کی طرح اب میں پھر ضرورت مند ہو گیا ہوں, اللہ نے تجھے بہت دے رکھا ہے, میری ضرورت ہے, میں عادی نہیں ہوں, یقیناً وہ دوبارہ آپ کی مدد کرے گا, اس لیے کہ اس کو معلوم ہے آپ ضرورت مند ہیں, حاجت مند ہیں, اور پھر احسان کو تسلیم کرتے. لیکن اگر ہفتے بعد پیسے لوٹانے کی بجائے آپ یہ کہہ دے جا کر کے, جب وہ ایک ہفتہ گزرنے کے بعد, دو ہفتہ گزرنے کے بعد دیکھیں کہ پیسے نہیں آئے, وہ خود آپ کے دروازے پر چل کر آیا کہ بھائی وہ آپ نے پیسے لیے تھے, ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ گزر گیا, آپ نے پھر نہ جواب دیا نہ پیسے دیے, اور آپ آگے کہہ دیں کون سے پیسے میں نے پھر لیے تھے, ارے کون سا احسان, کس نے دیے تھے پیسے. خیر اگر اس کے پاس کوئی گواہ نہیں, پروف نہیں, کوئی لکھت پڑھت نہیں, کچھ نہیں, تو وہ اس وقت تو وہ خاموشی سے چلا جائے گا, لیکن پھر آئندہ زندگی کبھی بھی آپ کے کام نہیں آئے گا, کبھی بھی. آپ نے اس کے ایک احسان کو رد کر کے, تسلیم نہ کر کے, اپنے لیے آئندہ احسانات کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا. کچھ اسی طرح کا سلوک رب العالمین ہم سے کرتا ہے. رب العالمین نے ہم پر بے شمار احسانات کی, ان گنت, ہم گن نہیں پاتے, بلکہ قرآن کہتا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اگر اللہ کے احسانات کو تم تسبیح لے کر شمار کرنے بیٹھو بھی تو تسبیح کے دانے تو ختم ہو سکتے ہیں, اس کے احسانات تم گن نہیں سکتے, یہ تمہارے بس میں نہیں ہے. اسی طرح فرمایا اگر تم لکھنا چاہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو اور پوری زمین تمہارے لیے کاغذ بنا دی جائے اور پورے درختوں کی کلمیں بنا دی جائے اور تمام سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے اور ساری مخلوق لکھنے پر لگا دی جائے, فرمایا لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی, فرمایا سمندر خشک ہو جائے گی, سمندر کی پوری سیاہی خشک ہو جائے گی اس سے پہلے کہ اللہ کی تعریفیں, اللہ کی حمد و ثنا کا ہو. ولو جئنا بمثلہ مددا, اگر ہم دوبارہ بھی اسی طرح سمندر کو سیاہی بنا دے اور اسی طرح دوبارہ تم کو لکھنے پر لگا دے, پر بات پھر بھی اللہ کی حمد و ثنا تم اس کو جمع نہیں کر سکتے, شمار نہیں کر سکتے. یہ ہماری نالائقی ہے, ہم ہی نافرمان ہے کہ اتنا بڑا موسم اس کے احسانات کا دیکھیے کوئی ٹھکانا ہے. دنیا میں کافر آیا, اس کی ماں کی چھاتی پر بھی دودھ اس نے دے دیا, مشرک آیا تو دے دیا, موحد آیا تو دے دیا, یعنی کوئی امتیاز نہیں برتا. پھر دنیا میں زندگی گزار رہا ہے, کافر مشرک پر بھی روزی کے دروازے اس نے بند نہیں کیے, ان کو بھی کھلا رہا ہے, ان کو پلا رہا ہے, وہ چاہے نماز پڑھنے آئے, چاہے اللہ کو مانے نہ مانے, تسلیم کرے نہ کرے, وہ دیے چلا جا رہا ہے, اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے پیدا کیا ہے تو تمہاری روزی کا ذمہ میرے سپرد ہے, میں تمہیں روزی دوں گا, مانو یا نہ مانو یہ الگ بات ہے, ان شکر تم لازیدنک, اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے, شکر گزاری کے راستے پر چلو گے, لازیدنکم, میں اپنے احسانات اور انعام و کرام کی بارش اور گھنی کر دوں گا تم پر اور بڑھا دوں گا. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید, لیکن یاد رکھ لو اگر تم نے میری نعمتیں پانے کے بعد, میری نعمتوں کے حصول کے بعد, میرے احسانات کی بارش کے بعد پھر تم نے بجائے شکر گزاری کرنے کے, اس کو تسلیم کرنے کے بجائے اگر تم نے پھر ناشکری کی, تو پھر یاد رکھ لو ان عذابی لشدید, میرا عذاب پھر بہت سخت. اس کے لیے ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ دوزخ کے نیچے اتار لائے, پوری دنیا کو رب دوزخ بنا سکتا ہے, وہ قادر. ان اللہ علی کل شیء قدیر کا یہی مفہوم ہے کہ کوئی چیز جس کا آپ تصور کریں رب کے لیے وہ ناممکن نہیں ہے, ہر وہ چیز جو انسان کے لیے ناممکن ہے رب کے لیے ممکن ہے, ہر چیز اس کی قدرت میں ہے, وہ ایک اشارے سے, ایک حکم کن سے سب کچھ کر سکتا ہے, پوری کی پوری کائنات کو دولت بنا سکتا ہے, جس طرح سندھ کو بنایا ہوا ہے,
یہ عذاب الہی ہے جسے ہمارے دل و دماغ سمجھنے سے کافی، یہ عذاب الہی ہے جو حالات اس وقت سندھ کے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ ہم ناشکر ہیں، اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں ہے۔ صرف یہ نہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں کھانے پینے کے معاملے میں آپ دیکھ لیں، خصوصاً ایسی دعوتیں جو کلبوں میں ہوتی ہیں، بڑے بڑے جو کلب ہیں، یہاں گلستان کلب ہے، وہ فلانا کلب ہے، اس طرح بڑے بڑے کلب ہیں، مسلم جیم خانہ ہے، گارڈن سائڈ پر ہے، بڑے بڑے، وہاں جائیں نعمت کا اس قدر ضیاع، اس قدر ضیاع، اور کیا ہے یہ خوشی کا معاملہ ہے۔ طلب مرغی کی ایک ران کھانے کی ہے، لیکن حرص کی وجہ سے دس نکال لیں گے پلیٹ میں کہ شاید دوبارہ موقع نہ ملے، اب وہ دس نکال کے لے آئیں گے، کھائیں گے ایک یا دو، باقی آٹھ پڑی ہوئی ہیں، اب وہ واپس لے جانے والا جو ہے اسے ڈش میں نہیں ڈالتا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وہ جو ایک بڑا ٹب لے کر کے آتے ہیں، پلیٹیں جس میں ڈالتے ہیں دھونے کے لیے، وہ پوری کی پوری آٹھ کی آٹھ دانے اس نے اٹھا کے ٹب میں ڈالے، بریانی کی آدھی پلیٹ کھائی، آدھی چھوٹی اس نے اٹھا کے ٹب میں ڈالی، وہ کوئی نہیں کھاتا، وہ دھونے کے لیے چلی، ضائع ہو گئی۔ لیکن آپ اندازہ تو لگائیے، ارے آپ تو مرغی کی رانے ماس کتے کے لیے پھینک رہے ہیں کہ کچرے میں جا کے پھینکیں گے اور کتے کھائیں گے، لیکن آپ کو معلوم بھی ہے کہ دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو دال کھانا بھی نصیب نہیں ہوتی، سینکڑوں لوگ ایسے ہیں، آپ تو مرغی کی رانے پھینک رہے ہیں، ان کو دال کھانا نصیب نہیں ہوتی۔ رب العالمین نہیں پوچھے گا کہ میں نے تجھے نعمت اس لیے دی تھی کہ جب تیرا پیٹ بھر جائے تو پھر کتوں کو ڈال دے، کوڑے کو ڈال دے؟ نہیں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ میاں برکتیں اٹھ گئی، برکتیں اٹھ گئی، ارے برکتوں کے دروازے تو ہم نے خود بند کر دیے، اپنے کرتوتوں سے، اپنے کردار سے، اپنے عمل سے ہم نے برکت کو روک دیا کہ میں اس لائق نہیں، تو ادھر نہ۔ پھر شکوا کرتے ہیں لوگوں سے کہ یار برکت نہیں ہوتی، آمدنی بھی اتنا ہے برکت نہیں ہوتی، دس ہزار کماتا ہوں برکت نہیں ہوتی، ارے ہر روز بیس پچیس ہزار کماتا ہوں برکت نہیں ہوتی، یہ شکوا ہے۔ برکت کیوں اٹھ گئی؟ اس لیے کہ برکت برسانے والا، برکت نازل کرنے والا، اس کو ہم نے ناراض کیا ہوا ہے۔ احسان مندی بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ آپ کو کسی نے پیاس کے وقت ایک گھونٹ پانی پلایا ہو، آپ ساری زندگی اسے یاد رکھیں گے یہ میرا محسن ہے۔ ایک گھونٹ بھی آپ کو پیاس کے وقت کسی نے پلایا ہو، آپ ساری زندگی یاد رکھیں کہ یہ آپ کا محسن ہے۔ ایک نوالا بھوک کے وقت اس نے آپ کو کھلایا ہو، آپ ساری زندگی یاد رکھیں کہ یہ میرا محسن ہے۔ پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حالات کس طرح بدلتا ہے، کس طرح آپ سے خوش ہوتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے جو شخص بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا، وہ رب کا بھی شکر گزار کبھی نہیں ہو سکتا۔ ایک آپ کے بھائی نے، مسلمان بھائی نے، آپ کے ابا نے، آپ کے بڑے نے، آپ کے دادا نے، آپ کے بزرگ نے آپ پر کوئی احسان کیا ہے، اور جب آپ جوان ہو جاتے ہیں، خود کمانے کے لائق ہو جاتے ہیں، اور پھر اسی دادا کو، اسی بڑے کو، اسی ابا کو جس نے بچپن پہ آپ پہ احسانات کی بارش کر دی، جب تک مس ہویا جب تک آپ مس ہو گئے، جب تک چین نہیں آیا جب تک آپ کو چین نہیں آیا، اسی ابا کو آپ نے ہاتھ سے پکڑ کے گھر سے باہر نکال دیا کہ جی بڈھا ہو گیا ہے، کھانستا ہے، نہ سونے دیتا ہے نہ سوتا ہے، جا مسجد میں جا، وہیں تجدید پڑھتا رہے، وہیں مولوی کے پاس جا کے رہے۔ ارے کیا تجھے بوڑھا نہیں ہونا؟ کیا تجھے اس عمر کو نہیں پہنچنا؟ یہ ہے احسان فراموشی، اور احسان فراموشی رب کو قطعاً پسند نہیں، بے حد اللہ تبارک و تعالیٰ کو غصہ ہے۔ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ فرماتے ہیں انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اے کائنات کے لوگوں، مجھے بھیجا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ میں تمہارے اخلاق کی، تمہارے کردار کی، تمہاری سیرت کی تعمیر کر سکوں، اس لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ وہ ذات جس کے بارے میں خود کہا گیا، ایک پرڑے میں اگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا دیا جائے اور دوسرے پرڑے میں کائنات کی ساری چیزیں ڈال دی جائیں، اس میں انبیاء، اس میں صحابہ، سب کچھ، تو بھی مقام اور مرتبے کے لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرڑا بھاری رہے گا۔ یہ مقام اور یہ مرتبہ پانے کے باوجود احسان مندی کا یہ عالم ہے، یہ عالم ہے احسان مندی کا۔ آپ دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے آپ نے اپنی زبان مبارک سے اس چیز کو ادا فرمایا، صحابہ کرام سے کہا تم لوگوں میں سے جس جس کے بھی مجھ پر احسانات تھے میں سب کے بدلے چکا چکا ہوں. اس میں ایک بات یہ کہ صحابہ کرام کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی تم پر احسان کرے تو اس کا صلہ احسان کے ساتھ چکاؤ, اس کے ساتھ ویسا سلوک کرو, بھلائی کرو احسان کرنے والے کے ساتھ, اس کے احسان کو مانو. جس طرح کہ میں امام الانبیاء ہوتے ہوئے اس بات کو تسلیم کر رہا ہوں کہ تم نے مجھ پر احسانات کیے اور میں نے اس کے بدلے میں تم پر احسانات کیے. پھر فرمایا صدیق تم میں ایسا شخص ہے, ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, ان کی قبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کروڑوں سلام اور کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. فرمایا صدیق ایک ایسا شخص ہے اس کے احسانوں کا بدلہ میں نہیں چکا سکا, رب ہی اسے دے گا. یہ ہے احسان مندی. حالانکہ وہ صحابی ہے, آپ کا امتی ہے, آپ کا خادم ہے, آپ کا غلام ہے, اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے کہا کہ ابو بکر ایک ایسا شخص ہے اس کے احسانوں کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا. اس کو کہتے ہیں احسان مندی. احسان کو تسلیم کرنا, کسی کی بھلائی کو, حسن سلوک کو, کوئی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے. آپ دیکھیں مسلمان تو مسلمان, کافروں تک کے احسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے تسلیم کیا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ ہے, غربت اور تندرستی کا دور, کفن کے لیے کپڑا نہیں. رئیس المنافقین عبداللہ بن ابئی وہ کپڑا دیتا ہے, کفن کے لیے کپڑا دیتا ہے اور وہ ان کا کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے اس کے اس احسان کو زندگی بھر یاد رکھا کہ میرے چچا کا جنازہ تھا اور اس نے کرتا دیا, حالانکہ وہ منافق ہے. اور اس کا بدلہ کس طرح چکایا, جب اس کی میت سامنے آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اتار کے اس کو پہنا دیا. میرا مقصد کہنے کا یہ ہے امام الانبیاء ہے, اگر منافق نے احسان کیا ہے تو اللہ کے رسول نے اسے یاد رکھا اور اس کا بدلہ چکایا. اور یہاں تو مسلمان ایک ہاتھ سے لیا اور دوسرے ہاتھ سے پتہ ہی نہیں کہ یہ شخص میرا محسن. یہ کراچی کے جو حالات ہیں ان کو سدھارنے کا کہ یہ بھی ذریعہ ہے. آپ پر اگر کوئی احسان کرتا ہے اس کے احسان کو آپ مانیے, وہ بے شک آپ سے چھوٹا ہو آپ پر احسان کرتا ہے آپ اس کے احسان کو تسلیم کیجیے. اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا ایک تو احسان کرنے والا آپ پر اور احسان کرے گا اور اس سے محبت بڑھتی چلی جائے گی. یہی تو ہے قتل و غارت گری کی وجہ, اثر یہی ہے. سب احسان فراموش بن چکے. ہم بندوں کے احسان نہیں مانتے تو رب کا احسان کیا مانیں گے؟ ہم بندوں کے احسان تسلیم نہیں کرتے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا ناپسند ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں پر اتنے احسانات کرتے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں, بے شمار احسانات. ایک دفعہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے, کہت سالی ہے, حضرت عثمان نے مالدار صحابی تھے, شام سے غلہ منگوایا, کئی اونٹ آ گئے اور مسجد کے باہر آ کر کے اونٹ بٹھا دیے. نماز وغیرہ سے فارغ ہوئے تو صحابہ کرام جمع ہو گئے اور حضرت عثمان کو آفر کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو اتنا منافع دینا چاہتے ہیں, اگر آپ ایک روپے کلو لائے ہیں تو ہم آپ سے 2 روپے کلو لینا چاہتے ہیں. کہا میں نہیں دیتا, اس بھاؤ میں میں نہیں دیتا, میں زیادہ منافع دوں گا. کہا ہم 3 گنا منافع دینا چاہتے ہیں, کہا میں زیادہ لوں گا. کہا ہم 4 گنا منافع لینا چاہتے ہیں, کہا میں زیادہ لینا چاہتا ہوں. صحابہ کرام ناراض ہو گئے اور کافی صدمہ ہوا ان کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد عثمان کو کیا ہو گیا ہے ان کو. اللہ کے رسول کے زمانے میں زندگی میں اتنا سخی تھا کہ فی سبیل اللہ لٹاتا تھا اپنا مال, اور اب ہم تنگ دستی میں ہیں, غربت میں ہیں, افلاس میں ہیں, مر رہے ہیں لوگ بھوک کے ہاتھوں, اور اس کو اللہ نے اگر دولت کی نعمت سے نوازا ہے تو یہ ہم سے انتقام لے رہا. ہم 4 گنا منافع کی آفر کرتے ہیں اور یہ منع کی چلا جا رہا. چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شکایت لے کر کے گئے, خلیفۃ المسلمین عثمان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم چار گنا منافع کی آفر کر چکے ہیں اور یہ ہر دفعہ یہ کہہ دیتا ہے کہ میں اسے زیادہ لینا چاہتا ہوں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی غصہ آیا, عثمان غنی کو بلوایا اور کہا کہ تو رسول اللہ کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سخی تھا اور اب اتنا کنجوس ہو گیا ہے کہ صحابی بھوکے مر رہے ہیں اور تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں اور منافع لوں گا اور منافع لوں گا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ تو مجھے چار گنا منافع کی آفر کر چکے ہیں, رب مجھے دس گنا منافع دینا چاہتا ہے. میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ میں زیادہ لینا چاہتا ہوں, تم چار گنا کی آفر کرتے ہو, میں اس کو کیوں نہ دوں جو دس گنا دینا چاہتا ہے. میں تو اللہ کے نام پر انہیں دینا چاہتا تھا اور یہ مجھ سے خریدنا چاہتے تھے. فی سبیل اللہ غلے کو باندھا. یہ مسلمانوں پر احسانات ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میٹھے پانی کا کنواں ہے, میٹھے پانی کا کنواں ہے, یہودی اس کا مالک ہے, ایک ایک گلاس بھی بیچ کے دیتا ہے, بیچ کے پانی دیتا ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کنویں کو خریدا, اس پورے کنویں کو خریدا اور خریدنے کے بعد مسلمانوں کو وقف کر دیا کہ آج کے بعد پانی بکے گا نہیں, تم پیو گے فی سبیل اللہ پیو گے. اس کنویں کو وقف کر دیا, میٹھے پانی کا کنواں. یہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب منافقین کے کہنے پر, کچھ یہودیوں کی سازش پر, بعض مسلمانوں کے ذہنوں میں بھی اس طرح کی باتیں پیدا ہو گئیں اور وہ ان کا دعویٰ ان پر چل گیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پانی بند کر دیا گیا, گھر کا محاصرہ کر دیا, پانی بند کر دیا. حضرت عثمان غنی شہادت سے کچھ قبل اپنے مکان کی چھت پر چڑھتے ہیں اور باہر جو محاصرہ کیے ہوئے لوگ ہیں ان کو خطبہ دیتے ہیں. آپ کا مقصد احسان جتانا نہیں تھا, لیکن جب ایک سامنے والے لوگ احسان فراموش ہو جائیں تو ان کی غیرت اور ضمیر کو جگانے کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو جاتا ہے, ورنہ ان کا مقصد احسان جتانا نہیں تھا. مکان کی چھت پہ کھڑے ہوئے اور لوگوں کو خطبہ دیا اور کہا کہ لوگوں, تم عثمان غنی کے مقام اور مرتبے کو شاید بھول چکے ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ادا کیا, اور پھر شاید تم اس بات کو بھی بھول چکے ہو کہ آج تم اس عثمان پر پانی کا ایک اس عثمان کو تم نے پانی کے ایک گھونٹ کو ترسا دیا ہے جس عثمان نے پورا کنواں خرید کر تمہیں وقف کر دیا تھا, اس عثمان پر تم نے پانی بند کر دیا تھا. یہ مقصد تھا جب بتانے کا جتانے کا, یہ نہیں تھا کہ میرے احسانات تم پر اتنے ہیں, نہیں کہ تمہارے ضمیر اب اتنا مردہ ہو چکے ہیں کہ تم نے ایسے شخص پر آج پانی بند کر دیا ہے جس نے پورا کنواں تمہیں وقف کر دیا تھا. لیکن اندازہ لگائیے ان کی احسان فراموشی کی, احسان فراموشی کی. رب العالمین نے اتنی بڑی سزا دی, اتنی بڑی سزا دی کہ ملت اسلامیہ شہادت عثمان کے بعد آج تک متحد نہیں ہو سکی, آج تک متحد نہیں ہو سکی. یہ سب سے بڑی سزا دی ہے اس ملت اسلامیہ کو رب العالمین نے احسان فراموشی کی کہ تم ایک محسن کے احسان کو بھول چکے ہو, میں قیامت تک تمہیں ایک نہیں بھول سکتی. ایسی سزا دی رب العالمین نے. چنانچہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد مسلمانوں کا خود صحابہ کرام میں ایسا شرازہ بکھرا کہ پھر آج تک ہم جمع نہیں ہو سکے. اہل حدیث بھی ہیں تو بھی جمع نہیں ہے, حنفی ہیں تو بھی جمع نہیں ہے, بریلوی ہیں تو بھی جمع نہیں ہے, کوئی اہل سنت یوتھ فورس ہے, کوئی نورانی گروپ ہے, کوئی نیازی گروپ ہے, اور کوئی سنی تحریک ہے, اور کوئی دعوت اسلامی ہے, لیکن یوں بریلوی ہیں. اسی طرح دیوبندی, کوئی غلام خانی ہے, اشاعت التوحید و سنہ کا ہے, کوئی درخواستی گروپ ہے, کوئی ہزاروی گروپ ہے, کوئی فضل الرحمان گروپ ہے, مختلف گروپ ہے. اسی طرح اہل حدیثوں کا حشر ہے. یعنی ہم حق پر ہوتے ہوئے بھی ایک نہیں ہے. یہ احسان فراموشی کی سزا رب العالمین امت اسلامیہ کو دے رہا ہے, اور اب بھی وقت ہے سمجھ جائیے اور سنبھلیے. احسان کرنے والے کے احسان کو مت بھولیے. جب آپ دنیا میں کسی کے احسان کو تسلیم کریں گے, مانیں گے, تو آپ کے دل میں اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کا بھی مادہ خود بخود پیدا ہوگا, خود بخود پیدا ہوگا, اور آپ کو یہی وقت آگے ترقی دیتے ہوئے اس منظر پر لائے گا کہ آپ اللہ کے احسانوں کو بھی تسلیم کریں گے. موسموں کو مت بھولا کریں. کسی نے بھی آپ پر ذرا بھر بھی آپ پر احسان کیا ہو, وہ احسان کرنے والا اسے یاد رکھے یا نہ رکھے، احسان مند کا یہ فرض ہے کہ زندگی بھر اسے یاد رکھے، یاد سموسے.
فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان،
اے مسلمانوں اللہ تبارک و تعالیٰ بحثیت رب ہونے کے، تمہارا خالق اور مالک ہونے کے، تمہارا مربی ہونے کے اعتبار سے، یأمرکم بالعدل والإحسان، تم کو حکم کرتا ہے کہ تم دنیا میں عدل کو پھیلاؤ، احسان کو پھیلاؤ، اس کو عام کرو. وإيتاء ذی القربى، تمہیں قرابت والے تمہارے رشتہ دار ملے ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرتے ہوئے انہیں بھی دیا کرو، ان پر بھی احسانات کیا کرو. وجنہا للفحشاء والمنکر والبغی، فرمایا سرکشی بغاوت اور بے حیائی کے کاموں سے لوگوں کو روکا کرو، باز رکھا کرو. نیکیاں تقسیم کرتے جایا کرو، برائیوں سے لوگوں کو روکتے رہا کرو، یہی طریقہ رب العالمین کو پسند ہے. اگر تم اس روش پر اس چیز پر چلو گے، رب العالمین کی نصیحت ہے، رب العالمین کا تم کو وعد ہے، اور وہ اس لیے رب العالمین تم کو وعد کرتا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت پکڑو، سبق پکڑو. ہر معاملے میں فرمایا الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف او تصریح بإحسان، فرمایا طلاق کا معاملہ ہے، لڑائی کا معاملہ ہے، جھگڑے کا معاملہ ہے، وہاں بھی فرمایا احسان کے دامن کو ہاتھ سے نہ جانے دو. اب طلاق مرتان، فرمایا دو مرتبہ رب العالمین نے تمہیں اختیار دیا کہ طلاق دینے کے بعد تم گھر میں واپس بلا سکتے ہو، رجوع کی شکل میں اس کو واپس رکھ سکتے ہو، لیکن فرمایا اگر ایسا نہیں کرنا چاہتے تو فرمایا تیسری مرتبہ یا تو اسے ہمیشہ کے لیے احسان کے ساتھ ہمیشہ کے لیے آزاد کر دو، یا پھر اسے اپنے گھر میں روک لو. فإمساكم بمعروف أو تصريح بإحسان، فرمایا یا تو دستور کے مطابق دوسری طلاق کے بعد روکنا چاہو تو گھر میں روک لو، یا پھر حسن سلوک کے ساتھ احسان کے ساتھ رخصت کرو. ورنہ لوگوں میں اتنا گھٹیا نسل کے لوگ ہوتے ہیں، زندگی گزاری اس کے ساتھ 10 سال 12 سال 20 سال 25 سال زندگی گزاری، اور نہ جانے کیا کیا خواب دیکھے اور کیا کیا باتیں کی، لیکن رخصت ہوتے وقت صرف تن پہ ایک کپڑے کے سوا کچھ نہیں ہوتا، اس کے زیور، اس کی جمع پونجی سب کو چھین لیتے، سب کچھ چھین لیتے. یہ سب سے ذلیل ترین حرکت ہے، ذلیل ترین حرکت، اور بہت برادریوں میں ایسا ہے. ارے جب طلاق دے دی تو اب تعلق کیسا، ہاتھ کی چوڑی تو نکال لی، ہاتھ میں انگوٹھی ہے تو نکال لی، کان کی بالی ہے تو چھین کے، ارے کھولنے بھی نہیں دی، ایسے کان بھی ساتھ چھین لیا، ایسے چھین. یہ ذلیل کام ہے اور یہ گھٹیا قسم کی ذہنیت ہے. اللہ تعالیٰ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ او تفریح بحثہ، ارے تم نے اگر بسانا نہیں ہے، چھوڑنا بھی ہے، آزاد بھی کرنا ہے، تو احسان کر کے چھوڑ، حسن سلوکی کے ساتھ ہر معاملے میں. قرآن مجید جگہ 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 آپ قرآن کو پڑھیں تو صحیح، قدم قدم پر آپ کو قرآن کے سفر میں یہ بات ملے گی، واللہ یحب المحسنین، کہ احسان کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے، اللہ کو وہ لوگ اچھے لگتے ہیں جو احسان کرتے ہیں. اور کتنی بے شمار برادریوں میں ایسے ذلیل قسم کے رواج، وراثت کا مسئلہ، جس طرح بیٹے کا حق ہے اسی طرح بیٹی کا حق ہے، فرق صرف اتنا ہے بیٹے کا حصہ دگنا ہے، بیٹی کا حصہ بیٹے سے آدھا ہے. مثال کے طور پر اگر باپ کی جائیداد میں 1.5 روپیہ ہے اور ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے، 1 روپیہ بیٹے کو ملے گا، 8 آنے بیٹی کو ملیں گے، یہ تقسیم کا طریقہ کا ہے، اور بیوی بھی موجود ہے تو 7واں حصہ ملے گا، لیکن 8واں حصہ ہم پہلے نکال لیں گے، باقی جو بچے گا اس کو اس طرح تقسیم کریں گے کہ بیٹے کو دگنا ملے اور بیٹی کو اس کا آدھا ملے. لیکن بہت سارے خاندانوں میں، برادریوں میں، خصوصاً وہ بیٹیاں جن کی شادی ہو چکی ہوتی ہے، ان کو ورثہ نہیں دیا جاتا، یا تو بھائی غاصب ہو جاتے ہیں، وہ قابض ہو جاتے ہیں، یا پھر اس بات کو دلیل بنا لیا جاتا ہے کہ بھائی ہم نے جب بیٹی کی شادی کری تھی تو ہم نے اتنے تولے کا زیور چڑھا دیا تھا، بس وہی اس کا ورثہ ہے. ورثہ نہیں، ورثہ مرنے کے بعد ہوتا ہے. زندگی میں جو بیٹے کو دے دیا، جو بیٹی کو دے دیا، وہ سب تو کا ہے. بیٹا آپ کی خدمت کر رہا ہے، آپ روزانہ اسے 10-20-50-100 روپے آپ دے دیتے ہیں، وہ دکان پہ کام کرتا ہے, آپ کے زیر سرپرستی کام کرتا ہے, لیکن وہ شادی شدہ ہے, آپ اس کو جیب خرچ کے طور پر آپ دے دیتے ہیں, یہ ورثہ نہیں ہے, یہ تو اس کی محنت سے تھی نا, یہ آپ باپ ہونے کے ناطے سے اسے دے رہے ہیں. ورثہ مرنے کے بعد ہوتا ہے. بیٹی جس طرح بیٹا حقدار ہے اسی طرح بیٹی حقدار ہے, صرف تناسب کا فرق ضرور ہے لیکن حقدار ضرور ہے. لوگ نہیں دیتے, اور کہنے کو اہل حدیث بھی ہیں, داڑیاں بھی ہیں, کبے جبے سب کچھ ہے, لیکن حرام کھائیں گے اور یہ حرام کا لوگ نہیں دیتے, اور کہنے کو اہل حدیث بھی ہیں, داڑیاں بھی ہیں, کبے جبے سب کچھ ہے, لیکن حرام کھائیں گے اور یہ حرام کا پاؤں گلے میں لٹکائے رہیں گے. لیکن اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ دن قیامت کے جب اللہ کی عدالت لگی ہوگی, اسی بیٹی کا ہاتھ میرے گریباں میں ہوگا. جد گزار ہوں, نمازی ہوں, کیسا بھی, میرے بھائیوں سوچو ان باتوں کو, یہ معمولی چیز نہیں ہے, بہت بڑی باتیں ہیں. اور اگر باپ نے آپ پر احسان کیا ہے زندگی میں یا مرنے کے بعد آپ پر احسان کر گیا ہے, آپ کا فریضہ یہ ہے, اگر وہ زندہ ہے تو آپ ساری زندگی اس کی خدمت میں گزار دیں, اور اگر وہ فوت ہو گیا ہے تو آپ ساری زندگی اس کے لیے دعائیں خیر کرتے ہوئے گزار دیں. یہ احسان مندی کا ایک طریقہ, یہ شریعت نے بتلایا ہے یہ طریقہ اس کے احسان کا. وہ شخص مر گیا, آپ نے اس کی حق تلفی کی, ایک صحابی آ کر پوچھتا ہے اللہ کے رسول سے, اللہ کے رسول میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی, یعنی اس کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ بیٹھا جس سے اس کو تکلیف ہوئی, میں زندگی میں اس سے معافی نہیں مانگ سکا, اور وہ میری زیادتی تھی, اس کا کوئی قصور نہیں تھا, میری زیادتی تھی, میں زندگی میں اس سے معافی نہیں مانگ سکا. اب وہ شخص فوت ہو گیا, اس کی زندگی میں مجھے اس کا احساس نہیں ہوا, اور نہ میں نے کبھی اس سے معافی مانگی, احساس تو نہیں ہوا. اب مرنے کے بعد مجھے احساس ہوا ہے کہ میں اس کا قصوروار ہوں, اب میں اس سے معافی مانگنا چاہتا ہوں, کیسے مانگوں؟ قبر پہ جا کے زور زور سے کہوں کہ بھائی تو مجھے معاف کر دے؟ کیا یہ طریقہ اختیار کروں؟ کیا طریقہ ہے, کس طرح معافی مانگوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے لیے دعائیں خیر کر, اس کے لیے دعائیں خیر کر, یہی معافی, اس کے لیے دعائیں کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے, اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے بچائے, اللہ تعالیٰ اس کو دولت کے عذاب سے بچائے, اللہ اس کی فتحوں سے درگزر فرمائے, اللہ اس کے درجات بلند کرے, اس طرح اس کے لیے دعائیں کر. یہ جو تو اس کے لیے خیر خواہی کرے گا, گویا یہ اس کی تلافی کا ایک ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے بنا. اور ماں باپ کا تو بہت بڑا احسان ہے, لوگ ماں باپ کے احسانات کو بھول جاتے ہیں تو دوستوں کے احسانات کیا یاد رکھیں, کیا یاد رکھیں, ایسے احسان فراموش نہ دنیا میں پنپ پاتے ہیں نہ آخرت میں ان کے لیے کامیابی کی کوئی ضمانت ہے. دنیا میں بھی ذلیل و خوار اور آخرت میں بھی ذلیل و خواری, آگے دیکھیں گے. قرآن مجید میں جگہ 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 اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تلقین کی کہ مت بھولو, اور سورہ رحمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان سب یشیا علی ربک ما تکذبان, اے انسانو نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں, احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں. یعنی اگر کوئی تمہارے ساتھ بھلائی کرتا ہے, احسان کرتا ہے, تو اس کے احسان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے جواب میں احسان کرے. اور اگر کوئی برائی کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے اس کے جواب میں ویسی برائی کرنے کی اجازت نہیں دی. ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول میں کسی کے ہاں جاتا ہوں اور وہ لوگ میری مہمان نوازی نہیں کرتے, مجھے کچھ کھلاتے نہیں, کچھ پلاتے نہیں, جیسے ہم کہتے ہیں یار ہم فلاں کے ہاں گئے انہوں نے چائے کا بھی نہیں پوچھا, ہم شکوا کرتے ہیں. اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پھر جب وہ آپ کی دکان پہ آئے گا تو آپ بھی چپ بیٹھے رہیں گے, یہ نہیں پوچھیں گے ٹھنڈا گرم, یا اگر رسمی پوچھیں بھی گے تو دل میں یہ ہوگی کہ کسی طرح یہ کہہ دے کہ نہیں یار بس شکریہ میں جلدی میں ہوں, دل میں یہ ہوگا. اب وہ صحابی پوچھتا ہے کہ اللہ کے رسول میں ان کے پاس جاتا ہوں تو میری مہمان نوازی نہیں کرتے, تو کیا جب کبھی ان کا میرے ہاں گزر ہو, میرے ہاں وہ آئیں, تو میں ان کے ساتھ ویسا سلوک کروں جیسا انہوں نے میرے ساتھ کیا؟ آپ نے فرمایا نہیں, تو ان کی مہمان نوازی کر. اس لیے کہ برائی کا جواب اسلام کبھی بھی برائی سے نہیں دیتا, بلکہ قرآن مجید میں آتا ہے نیکیاں بدی کو مٹا دیتی, نیکیاں گناہ کو مٹاتی ہیں, گناہ کے جواب میں نیکی کرو وہ گناہ مٹے گا. آج دنیا کیوں گناہوں سے بھر گئی ہے؟ کیوں گناہوں سے بھر گئی ہے؟ اس لیے کہ گناہ کا جواب گناہ سے ہے، گناہ کا جواب نیکی سے نہیں دیا جا رہا. احسان فراموشی کا جواب احسان سے نہیں دیا جا رہا، احسان فراموشی سے دیا جا رہا. تو اس لیے دنیا گناہوں سے بھرتی چلی جا رہی ہے اور نیکیاں نظر نہیں آتی، بلکہ گناہ نیکیوں کو کھائے چلے جا رہے ہیں. اور گناہ بھی ہم ایسے کر رہے ہیں جو نیکیوں کو کھانے والے ہیں. بہت سارے گناہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا یہ نیکیوں کو کھاتے ہیں، جیسے ان میں ایک حسد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو جلا دیتی، کوئلہ بن جاتی ہے، راکھ بن جاتی ہے. بڑے بڑے شہاتیر بھی آگ میں ڈال دو راکھ بن جاتے ہیں. اسی طرح بڑی بڑی نمازیں، بڑے بڑے روزے، بڑے بڑے حج آپ ڈال دیں، حسد کے آگے حسد کھا جائے. حسد کیا ہے؟ آپ کسی کو پنپتا ہوا دیکھ نہیں سکتے، کسی کی عزت وقار آپ سہ نہیں سکتے، کسی کی اچھائی آپ برداشت نہیں کر سکتے، اس کا نام ہے حسد. آپ نے کسی کو دیکھا اچھی گاڑی میں جا رہا ہے، آپ نے کہا کاش یہ میری طرح کنگلا ہوتا اور اس گاڑی میں میں گھومتا، یہ ہے حسد. آپ نے کسی کی دکان پہ دکانوں کا رش دیکھا، آپ نے کہا کاش اس کی طرح میرا پان کی طرح کھوکا ہوتا، اس کا کیبل ہوتا اور یہ کارنر کی ٹو ڈور دکان میری ہوتی، یہ ہے حسد. یہ نیکیوں کو کھاتا ہے. جب نیکیوں کو کھاتا ہے تو برکت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میرے بھائی احسان کیجیے، بھلائی کا جواب بھلائی سے دیجیے، اور اگر کوئی برائی بھی کرتا ہے تو اس کے جواب میں برائی نہ دیجیے، بھلائی کیجیے. آپ طائف میں گئے، آپ یوں سوچا کیجیے آپ اس پیغمبر کے ماننے والے ہیں جو طائف میں جاتا ہے پتھر کھاتا ہے، فرشتے آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول دعا کیجئے. آپ کہیں تو طائف کے دائیں اور بائیں دونوں پہاڑوں کو ہم ملا دیں اور طائفیوں کو بیچ میں دھن کی طرح پیس دیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں نہیں، یہ لوگ میری قدر و منزلت کو نہیں جانتے. اگر یہ مجھ سے واقف ہوتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو مجھ پہ پتھر کبھی نہ پھینکتے. ان کا پتھر پھینکنا اس بات کی دلیل ہے کہ میری قدر و منزلت کو نہیں جانتے، نہیں سمجھتے. جب حضرت زید کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول چلو آپ پسوانا نہیں چاہتے تو کم از کم بد دعا ہی کر دیجئے کہ اللہ ان سے بدلہ لے لے، آپ نہ لیں بدلہ، اللہ بدلہ لے. فرماتے ہیں نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں سے اہل ایمان اٹھیں گے. اور آج دیکھ لیجئے طائف میں اہل اسلام، اللہ تبارک وتعالیٰ کے رسول نے دعا کی اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ یہ مجھ پہ ظلم اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں، اللہ تو ان کو جنوا دے، ان کو پتہ چلا دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور ان کی خیر خواہی کے لیے آیا ہوں، اس بات کا علم ان کو دے دے. اور اللہ نے ان کو ہدایت دی. بہت بچپن میں تیمور بادشاہ کا ہم واقعہ کتاب میں پڑھتے تھے، اس کے بارے میں مشہور ہے کہ بڑا نرم دل آدمی تھا. ایک حوض کے کنارے جا کر کے بیٹھا تو پانی میں دیکھ رہا ہے یا وضو کر رہا ہے، تو ایک بچھو دیوار کے کنارے چلتا ہوا آ رہا تھا تو پانی میں گر گیا. اب بچھو تو خطرناک چیز ہے، سانپ کے بعد شاید اسی کا نمبر آتا ہے ڈنگ مارنے میں اور زہر پھیلانے میں. تو پانی میں جب ڈوبنے لگا تو تیمور چونکہ نرم دل تھا، اس نے ہاتھ سے، اس کو اور کوئی چیز تھی نہیں، ہاتھ سے نکالنے کی کوشش کی. اب جیسے اس پہ ہاتھ ڈالا تو بچھو تھا، اب اس نے ڈس دیا، درد ہوا تو ہاتھ میں فوراً چھوڑ دیا. اب پھر پانی میں گر گیا اور ڈوبنے لگا تو پھر دیکھا نہ گیا، حالانکہ وہ ڈس چکا ہے، وہ ڈس چکا ہے. اب پھر اس کو نکالنے لگے، اب اس نے پھر ڈس دیا، پھر چھوڑ دیا. ساتھ میں ملازم تھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت یہ تو بچھو ہے، اب کیوں نکالے، مرنے دے اسے، آپ اس کے ساتھ بھرائی کر رہے ہیں، وہ بار بار آپ کو ڈس رہا ہے. تیمور نے کہا خادم سے کہ جب وہ اپنی بری عادت کو نہیں چھوڑ رہا تو میں اپنی اچھی عادت کیوں چھوڑ دوں، جب وہ اپنی بری عادت کو نہیں بدل رہا کہ میں اس کا محسن ہوں, اس کی جان بچانا چاہ رہا ہوں, پھر بھی وہ مجھے ڈسے چلا جا رہا ہے, اس لیے کہ اس کو یہ بری عادت پڑ چکی ہے. جب وہ اپنی بری عادت کو نہیں چھوڑ رہا تو میں کسی کو بچانے کی جو اپنی اچھی عادت بنائے ہوئے ہوں, میں اچھی عادت کو کیوں چھوڑوں؟ اگر اس طرح ہم سوچیں, کوئی وجہ نہیں کہ کراچی میں امن قائم نہ ہو. اور آج کل تو بی بی جی مولویوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے, یہ بہت اچھا ہوا ہے, بہت اچھا ہوا. میں تو سمجھتا ہوں یہ مولویوں کے پیچھے رب العالمین نے ڈالا ہے, بی بی جی کو ڈالا گیا ہے تاکہ ان کی آنکھوں پر بندی ہوئی پٹی کھلے اور یہ کل آنے والے الیکشن میں دوست اور دشمن کی تمیز کر سکے. اللہ نے اسی لیے کیا ہے. اس کو لانے والے کون ہیں؟ مولوی تو ہیں, دو مولوی تو بڑے بڑے ہیں جو صوبہ سرحد کے ہیں. اس کو لانے والوں میں سب سے بڑا نام مولویوں کا, مولوی ہیں اس کو آگے لانے والے, اور ٹھیک کیا جا رہا ہے. یہ اسی لائق ہے جو دوست اور دشمن میں تمیز نہ کر سکے, ان کے ساتھ یہی سلوک ہونا چاہیے تاکہ ان کی آنکھیں کھلیں اور ان کو پتا چلے کہ ہمیں آئندہ کس کا ساتھ دینا. حالانکہ یہ جماعت, یہ پارٹی اسلام کی ایسی دشمن ہے, ایسی دشمن ہے. یہ در حقیقت علماء دشمنی نہیں ہے, علماء دشمنی نہیں ہے, یہ اسلام دشمنی ہے. اسلام کو مٹانے کا یہ ایک طریقہ ہے کہ جو شخص اسلام کو پھیلاتا ہے, اسلام کو پہنچاتا ہے, اس کو ختم کر دو, اسلام اپنے آپ ختم ہو جائے. اب جیسے کفار دن رات اس کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے, نعوذ باللہ من ذالک. وہ یہ نہیں کرتے تھے قرآن کا کوئی نسخہ ملے تو ہم اسے جلائیں, نہیں, وہ دن رات یہ کوشش کرتے تھے اور انعامات رکھتے تھے کئی کئی سو اونٹ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے. کیوں؟ کہ اسلام تو اس سے پھیل رہا ہے, اسلام تو یہ پھیلا رہا ہے. جب جڑ ہی کاٹ دیں گے تو اسلام اپنے آپ, اسلام کا درخت خود بخود سوکھ جائے گا. جب جڑ ہی کاٹ دیں گے تو اسلامیہ یونیورسٹی, اس کو دہشت گردی کا گھر قرار دے دیا گیا. یہ در حقیقت کیا ہے؟ سمجھیے حکومت کی فکر کو, سمجھیے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے کیا ہے تاکہ مولویوں کی سوچ کا زاویہ صحیح ہو جائے, ان کی سوچ کا قبلہ درست ہو جائے, تاکہ ان کی عقل ٹھکانے آئے اور کل کو سمجھ سکے کہ حقیقت کیا تھی. جہاں سے مجاہد پیدا ہوتے ہیں, جہاں سے عالم پیدا ہوتے ہیں, جہاں سے فاضل پیدا ہوتے ہیں, جہاں سے اہل علم پیدا ہوتے ہیں, اس کو دہشت گردی کا منبع قرار دی. کیا دنیا کو, پوری دنیا کو جاہل بنانا چاہتے ہیں؟ اس طرح کے تعلیمی ادارے بند کر کے, پہلے پنجاب میں, اب سندھ میں بھی شروع ہوگی پکڑ دکڑ. تو میرے بھائی سوچیے, سمجھیے, اگر کسی نے آپ کے ساتھ کسی بھی شکل میں کوئی بھلائی کی ہے, آپ کو کوئی فائدہ پہنچایا ہے, آپ کے کسی کام آیا ہے, چاہے وہ دنیاوی معاملے میں چاہے دینی معاملے میں, وہ آپ کا محسن ہے, آپ اس کے احسان مند رہے, ساری زندگی احسان مند رہے, پھر دیکھیے اللہ کی طرف سے آپ پر کیسے رضا کی بارش برستی. آپ ایسا کر کے تو دیکھیں, فکر بدلنے کی ضرورت ہے, سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے تو وہ ایسے ہوتا ہے. آپ دیکھیں ایوب دور میں پاکستان میں یہ جو خاندانی منصوبہ بندی کی, جسے آپ فیملی پلاننگ کہتے ہیں, اس کی وبا کی ابتدا ایوب دور میں ہوئی, اور ہر نقطۂ فکر کا عالم, چاہے وہ دیوبندی تھا, چاہے شیعہ تھا, چاہے بریلوی تھا, چاہے وہ اہل حدیث تھا, کوئی بھی تھا, وہ سب نے یک لفظ سب نے فتوی دیے کہ یہ کفر ہے, یہ خدا کا مقابلہ کرنا ہے اور یہ کفر ہے. حالانکہ اس نے اس کی اشاعت اور اس کی ترویج اتنے بڑے پیمانے پر ایوب نے اتنا نہیں کی تھی, کفر کے فتوے لگائے علماء نے. اور اب آپ دیکھ لیں, جب سے بی بی جی آئی ہے اپنے دو سے بڑھ گئے ہیں, لیکن دوسروں سے کہتے دوست بچے دو ہی اچھے, بچے دو ہی اچھے, میرے پاس تو وہ تو بینک ہے اچھا خاصا, تمہارے پاس تو نہیں ہے, تم تو غریب لوگ ہو, تمہارے لیے دو ہی اچھے. ارے زیادہ ہوں گے تو زیادہ کما کے لائیں گے نا, یوں کیوں نہیں سوچتے؟ دس گیارہ بیٹے اللہ جوان دے دے اور سب باروزگار ہوں, بوڑھے باپ کو کمانے کی ضرورت ہی نہیں, اور سارے اگر فرما بردار ہوں مسحری پہ باپ بیٹھا رہے اور جوان بچے کما کما کے لاتے رہے اور باپ تقسیم کرتا رہے سب نے, یہ تو اللہ کی نعمت ہے. جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے کہا کہ دن قیامت کی میں فخر کروں گا امت کی کثرت پر, یہ بے ایمان نسلیں اسے ختم کرنا چاہتی ہے اللہ تبارک وتعالیٰ کے رسول کی اس آرزو کو کہ ایسا نہ ہونے پائے. تاکہ کیونکہ مسلمانوں میں تو مجاہد پیدا ہوتے ہیں نا, مجاہد پیدا ہوتے ہیں مسلمانوں میں, نہ اولادیں ہوں گی نہ مجاہد پیدا ہوں گی. یہ بڑی دور اندیشی سے مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے. اور آج علماء کو رب العالمین اس لیے سزا دینا چاہتا ہے, ایوب نے ایک دفعہ کہا تھا تو سب نے کفر کے فتوے لگائے تھے, اب جو سالہ سال سے ریڈیو پر ٹی وی پر اخبارات میں اشتہارات دیے چلے جا رہے ہیں اور ہر طرح سے ڈرامے فیچر ہر طرح سے اس طرح کے منصوبے دیے جا رہے ہیں کہ جی بچے دو ہی اچھے ہوتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے. سارے مولویوں کی زبانیں بند ہیں, گونگے شیطان ہو کے رہ گئے ہیں, کوئی بھی کہنے والا نہیں. جو کل تک کفر تھا وہ آج اسلام کیسے ہو گئے؟ میرے بھائی سوچو ان باتوں کو اور ان غلط نظریات اور ان غلط سازشوں کو سمجھو اور اس سے بچنے کی کوشش کرو.
اور آج حال دیکھ لو مسلمانوں, جس قوم میں قربانی کا تصور ہو